ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
آج کی بات اور آج کی بات ہے زندگی کی آخری تصویریں میں سے اور ٹاپک ہے آخری سچائی. ابو موسیٰ الاشعری کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت پیارے صحابی تھے. جب ان کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور اس سے کہا، جاؤ میرے لیے گہری قبر کھود دو. اس نے قبر کھود ڈالی. آپ پہلے سوچئے کہ ہم ایسی بات کہیں اور کیا ہمارے کہنے پہ ہمارے بچے یہ کریں؟ شاید ہی نہ کریں. ہم کہیں گے یہ کہ آپ نحوست کی باتیں کرتے ہیں اور ڈپریشن ہو جائے گا لائک دس. خیر، کہنے لگے مجھے بٹھا دو. اللہ کی قسم یہ دو منزلوں میں سے ایک منزل ہے، یا تو میری قبر ہر طرف سے 40-40 ہاتھ کھلی کر دی جائے گی، میرے لیے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا جائے گا، میں جنت پہ اپنا گھر، اپنی بیویوں اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے تیار کر رکھی ہیں ان کو دیکھوں گا. جس طرح میں آج دنیا کے گھر کے راستے جانتا ہوں، اس سے زیادہ جنت کے گھر کے راستے جاننے والا بن جاؤں گا. پھر مجھے جنت کی خوشبو آنے لگے گی حتیٰ کہ میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب. اس طرح کھلی آنکھوں سے آگے منظر دیکھ رہے ہیں اور ان کو یقین ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. اگر میرا معاملہ دوسری منزل کا ہوا تو میری قبر اس قدر تنگ کر دی جائے گی کہ میری پسلیاں ایک دوسری میں پیوست ہو جائیں گی، بلکہ قبر اس سے بھی زیادہ تنگ کر دی جائے گی. پھر میرے لیے جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھولا جائے گا. میں اس میں اپنا وہ ٹھکانہ جو اللہ نے وہاں میرے لیے تیار کر رکھا ہے دیکھوں گا. وہاں زنجیروں، توکوں اور گنجے سانپوں کی بھیڑ بھی دکھائی دے گی. پھر میں دوزخ میں اپنے ٹھکانے کو آج اپنے دنیاوی گھر کو جاننے کی نسبت زیادہ جاننے والا بن جاؤں گا. وہاں مجھے پیپ اور گرم پانی دیا جائے گا، حتیٰ کہ میں میدان حشر میں اٹھایا جاؤں گا. پھر وہ رونے لگے. کون ہے یہ بات کرنے والا؟ اللہ کے نبی کا صحابی. اور آپ کو پتا کہ ابو موسیٰ الاشعری کے کتنے خوبصورت واقعات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے. یہ تاریخ دمشق کی روایت ہے، اور بھی کتابیں ہیں لیکن اتنی کافی ہے. آپ سوچیں کہ یہ ہے نا آخری سچائی. ہمیں بھی اتنا یقین ہونا چاہیے کہ دو میں سے ایک انجام ضرور ہوگا. اسی طرح ایک اور صحابی تھے، عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ. جب ان کی وفات کا وقت آیا تو کہنے لگے، میری چارپائی صحن میں لے جاؤ. پھر کہنے لگے، میرے گھر والوں اور ہمسایوں کو بلا لاؤ. وہ سب جمع ہو گئے تو بولے، لگتا ہے کہ آج کا دن میرے لیے دنیا کا آخری اور آخرت کا پہلا دن ہے. شاید میرے ہاتھ اور میری زبان سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہو، قیامت کے دن اس کا قصاص لیا جائے گا. میں تم میں سے ہر ایک سے قسمیاں کہتا ہوں، یعنی قسم دے کے کہتا ہوں، کسی کے دل میں ایسی کوئی بات ہو تو میری روح قبض ہونے سے پہلے پہلے وہ مجھ سے قصاص لے لے. بچوں نے کہا کہ آپ ہمارے والد ہیں، اور پڑوسیوں نے کہا کہ آپ ہمارے دوست ہیں. بھلا قصاص کا کیا ذکر؟ جسے ہم کہتے ہیں نا، نہیں نہیں آپس کی بات ہے، ہمارے دل میں آپ کے لیے کچھ نہیں ہے. کہنے لگے، اچھا کیا تم نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ حاضرین بولے، جی ہاں. پھر انہوں نے ہاتھ پھیلا دیے اور کہا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ ہو جا. پھر بولے، میری وصیت یاد رکھو، میں برا محسوس کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی مجھ پر روئے. جب میری روح پرواز کر جائے تو اچھی طرح وضو کرنا، پھر تم میں سے ہر فورت مسجد جائے، نماز پڑھے، پھر اپنے لیے اور میرے لیے دعا مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اور تم صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو، اور بے شک یہ بہت بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر بھاری نہیں. آپ دیکھیے کہ موت کے وقت کی باتیں سچ ہوتی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہی ہر انسان کو اپنی فکر لگنی چاہیے. یہ شعب الایمان بیہقی کی روایت تھی، تاریخ دمشق میں بھی اس کا تذکرہ ہے. اسی طرح چند اور صحابہ کے بھی تذکرے ہیں کہ انہوں نے اپنی موت کے وقت کیا کہا اور کیسے کیا. ان میں سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، مگر اب ان کی زیارت کیا کرو کیونکہ وہ دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہیں اور آخرت کی یاد دلاتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں آخرت کو یاد رکھنے والا بنا دے.
ہم میں سے ہر ایک اپنے اس سچ کو پانے کی طرف بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے جو انسان کی زندگی کی آخری سچائی ہوگی. امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کی موت کا وقت آ گیا. وہ شرابیوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا. اسے نزا کی ہچکیاں آنے لگی. اس کے قریب بیٹھا ہوا شخص اس کی طرف متوجہ ہوا اور کہا لا الہ الا اللہ پڑھو. مرنے والے کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا. زبان بوجھل ہو گئی. اس کا ساتھی اسے بار بار یاد دہانی کرانے لگا بھائی لا الہ الا اللہ پڑھو. وہ شخص اس کی طرف متوجہ ہوا اور کلمہ پڑھنے کی بجائے چیخ چیخ کر بولا پہلے تو پی پھر مجھے پلا, پہلے تو پی پھر مجھے پلا. وہ بار بار یہی کہتا رہا یہاں تک کس نے آخری ہچکی لی اور فوت ہو گیا. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو کام زندگی میں کرتا ہے موت کے وقت بھی عموماً وہی کرتا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جیسا تم جیتے ہو ویسا مرو گے اور جیسا تم مرو گے ویسے ہی اٹھائے جاؤ گے. تو آپ دیکھیے کہ ایک شرابی موت کے دروازے پر کھڑا کیا بول رہا جو اس کی زندگی میں تھا. ہم بھی سوچے اس کا تو شراب کا نشہ تھا. اگر ہمیں گانوں کا نشہ ہے یا ہمیں فیشن کا نشہ ہے, ہر وہ چیز جو اپنے من کو بھائے اگر ہم اس میں لگے ہوئے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت ہم انہیں چیزوں کے نام لیتے رہے. اسی طرح ایک اور قابل عبرت واقعہ ہے کہ شراب کے چسکے نے الٹا لٹکا دیا. صفدی نے بیان کیا کہ ایک آدمی شراب کا عادی تھا. وہ شرابیوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا. جب اس پر نشہ چھا جاتا تو وہ سو جاتا اور سوتے میں چل پڑتا. وہ چھت پر سوتا تھا اور اپنی ٹانگ رسی سے باندھ لیتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سوتے سوتے چل پڑے اور کہیں گر جائے. ایک رات اس نے خوب شراب پی اور سو گیا. پھر کھڑا ہو گیا اور چلنے لگا. چھت سے گر گیا. اس کی ایک ٹانگ بدستور رسی سے بندھی ہوئی تھی اس لیے وہ زمین پر نہیں گرا. رات بھر الٹا ہی لٹکا رہا اور صبح طلوع ہونے تک سسک سسک کر مر گیا. آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی عقل کی حفاظت کے لیے شراب کو حرام قرار دیا نا, تو شرابی کی عقل ختم ہو چکی ہوتی ہے اور وہ اپنی خطاؤں کی وجہ سے اپنے اختیار کی وجہ سے جس چیز کو چنتا ہے اللہ نے اسی پہ اس کو موت دے دی. اسی طرح ایک اور شخص محمد بن مغیث فاسق آدمی تھا. اسے شراب کا ایسا چسکا تھا کہ شراب خانے سے باہر نکلنے کو جی نہیں چاہتا تھا. وہ بیمار ہو گیا. موت کا وقت قریب آ گیا. عمل کی قوت کمزور ہوئی یعنی جسم کے سب اعضاء ڈھیلے پڑ گئے. ہمت جواب دے گئی. قریب بیٹھے شخص نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے بدن میں قوت باقی ہے, کیا تم چلنے کی طاقت رکھتے ہو؟ وہ بولا ہاں میں چاہوں تو شراب خانے کی طرف تو جا سکتا ہوں. اس کے ساتھی نے کہا اللہ کی پناہ تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں مسجد کی طرف چلتا ہوں؟ یہ سن کر وہ رونے لگا اور کہنے لگا ہر آدمی پر ہمیشہ وہی چیز غالب رہتی ہے جس کا وہ عادی ہوتا ہے. اس عمل سے میں بھی مستثنا نہیں. مجھ پر بھی وہی چیز غالب آ رہی ہے جس کا میں عادی ہوں. مجھے مسجد جانے کی عادت نہیں. اللہ تعالی ہمیں اس برے انجام سے بچائے. اسی طرح ابن ابی رواد کہتے ہیں کہ میں ایک آدمی سے ملنے گیا. وہ اپنی زندگی کے آخری سانس گن رہا تھا. لوگ اسے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کرنے لگے. موت کلمے اور اس کے درمیان حائل ہو گئی. اسے کلمہ طیبہ پڑھنا دوبھر ہو گیا. حاضرین مسلسل کلمہ پڑھنے لگے اور اسے اللہ کی یاد دلانے لگے. وہ شدید تکلیف میں مبتلا تھا. جب اس کا سانس اکھڑنے لگا تو وہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوا. زور سے چیخا اور کہنے لگا میں لا الہ الا اللہ کا انکار کرتا ہوں. پھر وہ بہت زور سے چیخا اور مر گیا. ابن ابی رواد کہتے ہیں کہ جب ہم اسے دفن کر کے آئے تو میں نے اس کے عیال سے پوچھا کہ مرنے والا کیسا آدمی تھا. وہ کہنے لگے کہ شراب کا رسیہ تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں برے حال سے بچائے. آپ دیکھیے کہ زندگی بھر کے عمل کی گواہی ہوتی ہے موت کے وقت. اسی طرح ایک اور بڑا معروف واقعہ ہے، ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام چاشت کے وقت ایک مجلس میں بیٹھے تھے، آپ کے پاس ایک وزیر بھی بیٹھا تھا۔ ایک آدمی آیا، سلام کیا اور سلیمان علیہ السلام سے باتیں کرنے لگا۔ اس نے وزیر کی طرف بڑے غصے سے دیکھا، وزیر ڈر گیا۔ وہ آدمی چلا گیا تو وزیر کھڑا ہو گیا اور سلیمان علیہ السلام سے پوچھنے لگا، اے اللہ کے نبی، یہ آدمی جو بھی گیا ہے کون تھا؟ اللہ کی قسم، اس کی نگاہ نے مجھے خوف زدہ کر دیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ ملک الموت تھے اور یہ آدمی کی شکل میں میرے پاس آئے۔ آپ کو پتہ نا کہ انبیاء کرام کو فرشتے بازو کا دکھتے ہیں جب اللہ چاہتا ہے۔ وزیر بہت پریشان ہوا، وہ رو پڑا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اور آپ سے التجا کرتا ہوں کہ ہوا کو حکم دیں کہ وہ مجھے ایک دور دراز جگہ ملک ہند میں پہنچا دے۔ سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا تو ہوا نے اسے اٹھا لیا۔ دوسرے دن ملک الموت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پھر آیا۔ اس نے اسی طرح سلام کیا جس طرح پہلے کرتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا، کل تم نے میرے وزیر کو ڈرا دیا، تم نے اس کی طرف تیز نظروں سے کیوں دیکھا؟ موت کا فرشتہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں آپ کے پاس چاشت کے وقت آیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں اس شخص کی روح کو ظہر کے بعد ہندوستان میں قبض کروں۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ وہ شخص تو آپ کے پاس بیٹھا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، پھر تم نے کیا کیا؟ موت کے فرشتے نے جواب دیا، میں وہیں جا پہنچا جہاں مجھے اس کی روح قبض کرنے کا حکم تھا، وہاں وہ میرا منتظر تھا، میں نے فوراً اس کی روح قبض کر لی۔ اللہ اکبر۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حلیت الاولیاء میں بھی ہے، کتاب الزہد مسند احمد میں بھی ہے، اسی طرح پچھلے واقعات بھی کتابوں میں جو تھے ان کے نام بھی موجود ہیں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم کہاں مریں گے، یہ ہے سوال۔ ہماری آخری سچائی ہمیں کیا ملے گی؟ ہم جو ہوتے ہیں ویسے ہی کام
کرتے ہیں۔
تو ہمیں اچھی
زندگی
خیری خلقی ہی واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج کی بات، اور آج کی بات ہے زندگی کی آخری تصویریں میں سے۔ موضوع ہے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے، عثمان رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کے لیے پہنچے۔ پوچھا، آپ کو کیا شکایت ہے؟ عموماً ہم جب کسی بیمار کا حال پوچھنے جاتے ہیں تو ایسے ہی پوچھتے ہیں نا، کہنے لگے، آپ کو کیا شکایت ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بس اپنے گناہوں کی۔ ہم سوچے، ہم تو پتہ نہیں کیا کیا شکایتیں کرتے، یہاں درد، یہ نہیں، کھانا نہیں کھایا جا رہا، یہ وہ، کھانے اپنے گناہوں کی شکایتیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اب کیا خواہش ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صرف اپنے رب کی رحمت کا آرزو مند ہوں، یہ اللہ کی رحمت چاہتا ہوں۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا میں آپ کے لیے طبیب بلا بھیجوں، یعنی ڈاکٹر کو بلاؤں؟ کہنے لگے، طبیب ہی نے تو مجھے بیمار کیا ہے، اشارہ اللہ تعالیٰ کی طرف تھا کہ وہی میرا علاج کرے گا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا میں آپ کے لیے کسی عطیے کا حکم دوں، یعنی کوئی تحفہ آپ کو دلواؤں؟ فرمایا، مجھے عطیے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دیکھیے، یہ تھے عبداللہ بن مسعود، ساری زندگی علم کی خدمت کرتے کراتے گزر گئی، اور ڈیتھ بیڈ پہ کیا فیلنگ ہے؟ کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ جب ایک انسان کے پاس علم آ جاتا ہے تو اس کا جینا اور مرنا دوسروں سے بالکل مختلف ہو جاتا ہے؟ یہ واقعہ سیر علام النبلاء میں پیج 498 پہ والیوم 1 پہ ہے، اسی طرح تاریخ دمشق کی 35 والیوم پیج 128 پہ۔ ہمیں اس کو سنتے وقت اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم
ڈیتھ بیڈ پہ نہ ہی صحیح، لیکن جب بیمار ہوتے ہیں تو لوگوں کو کیا کچھ اپنے دکھ سنا رہے ہوتے ہیں. اللہ ہمیں ہدایت دے دے. اسی طرح عمر بن عاص، یہ بھی صحابی تھے، عرب کے بڑے دانشمند لوگوں میں سے تھے. اکثر کہا کرتے تھے کہ مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے، موت کے وقت جن کے حواس ٹھیک ہوتے ہیں مگر وہ موت کی حقیقت بیان نہیں کرتے. یعنی عام زندگی میں یہ باتیں وہ کہتے تھے کہ بھلا ڈیتھ بیڈ پہ جا کے لوگ کیوں نہیں بتاتے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن جب خود ان پر موت کا وقت آیا تو بیٹے عبداللہ نے انہیں انہی کا قول یاد دلایا اور عرض کیا، ابا جان اب موت کی کیفیت بیان فرمائیے. کہنے لگے، موت کی جس قدر تکلیف بیان کی جائے اس سے کہیں بڑھ کر اذیت ناک ہے. اس وقت میں موت کی تکلیف کی طرف محض ایک اشارہ کیے دیتا ہوں، بس اسی سے موت کی اذیت کا اندازہ کر لو. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کیا اذیت ہوگی، تو کہنے لگے، میں یوں محسوس کر رہا ہوں جیسے میری گردن پر ایک پہاڑ رکھا ہوا ہے، میرے پیٹ میں کانٹے گھس گئے ہیں اور میرا سانس سوئی کے ناکے کے ذریعے نکل رہا ہے. اللہ اکبر، اتنے پیارے لوگوں کی باتیں موت کے وقت پہ، ہم گناہگاروں کا کیا حال ہوگا. یہ بھی تاریخ دمشق اور مستدرک حاکم کی روایت ہے. سر امیجن تو کریں، گردن پہ پہاڑ، پیٹ میں کانٹے اور سانس سوئی کے ناکے سے نکل، کیسے انسان سسک سسک کے بلک بلک کے جان دیتا ہے اور دنیا میں کتنا اکڑا رہتا ہے. ان کے بیٹے نے کہا، ابا جان یہ کیسی علم انگیز تکلیف ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو قریب رکھا کرتے تھے، آپ کو مناسب عطا فرماتے تھے، یعنی آپ کو عہدہ دیا کرتے تھے، آپ کی بڑی عزت کرتے تھے، گورنر بنایا کرتے تھے. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پیارے بیٹے واقعی میں اس وقت ایسا ہی تھا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب تھا. اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ ایسا محبت کی وجہ سے تھا یا محض تالیف قلبی کے لیے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہاں مجھے نہیں پتا کہ میرے اندر کوئی خوبی تھی جس کی وجہ سے اللہ کے نبی مجھے پاس رکھتے تھے، یا صرف میرا دل خوش کرتے تھے، میرے دل کو اسلام کی طرف مائل کر رہے تھے. اس سے بھی ایک بات پتہ چلتی ہے نا، کبھی انسان دنیا میں کسی عہدے کے ملنے پہ یا کسی بڑے منصب پہ پہنچانے پہ فخر نہ کرے کہ اب میں بہت نیک ہو گیا ہوں. بعض دفعہ وہ ایک امتحان بھی ہوتا ہے. موت کے وقت وہی معاملہ ہوگا جو ہماری اصل ہوگی. یہ بات بھی سیر علام و نبلا میں اور تاریخ دمشق میں. عمر بن عاص کو جب تھوڑا سا افاقہ ہوا، یعنی حالت سمری، انہوں نے اپنا ہاتھ ٹھوڑی پر رکھا اور کہنے لگے، اے اللہ تو نے ہمیں حکم دیا اور ہم نے حکم عدولی کی، یعنی تیری بات نہ مانی. الہی تو نے ممانعت فرمائی اور ہم نے نافرمانی کی، یعنی جن باتوں کا تو نے حکم دیا ہم نے وہ نہیں کیا، اور جن سے تو نے روکا ہم وہ کرتے رہے. اے رب کریم ہماری مغفرت فرما دے. پھر وہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے لگے حتیٰ کہ روح پرواز کر گئی. سیر علام و نبلا اور تاریخ دمشق. سوچ لیجئے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہم کس خوش فہمی میں جی رہے ہیں، کس طرح سے ہم جیتے ہیں. اور اگر انہوں نے واقعی پھر نافرمانیاں کی ہیں تو اچھا ہمارا کیا حال ہے، اور اگر انہوں نے اللہ کی باتیں نہیں مانی جو رضی اللہ عنہم وردو ان تھے، تو اچھا ہمارا کیا حال ہوگا. ہم میں سے ہر ایک پہ لازم ہے کہ اپنی موت کا وقت آج ہی سوچے، اس سے پہلے کہ حقیقی معنوں میں ہماری موت آ جائے. اگلی بات سننے سے پہلے اپنا محاسبہ بہت ضروری ہے. ایک ایک چنے ہوئے بندے کی موت کو لکھیں اور پھر اپنے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی اپنا اتنا محاسبہ کرنے کی توفیق دے. ہم خود کو اتنے نیک نہ سمجھتے رہیں کہ اب تو جنت ہمارے ہاتھ میں ہے. اسی طرح عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ، آپ کو پتہ ہے کہ ان کو عمر ثانی بھی کہا جاتا، اپنے وقت کے شہزادے تھے، اتنے موٹے گدلے جسم کے، لیکن جب خلافت کی ذمہ داریاں پڑیں تو سوکھ کے کانٹا ہو گئے. اس احساس سے کہ مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ان کی بیوی کا نام فاطمہ بنت عبد الملک تھا. کہتی ہیں کہ عمر پر مرض وفات طاری ہوا تو میں نے انہیں یہ کہتے سنا، اے رب کریم میرے گھر والوں پر میری موت مخفی کر دے، یعنی میرے گھر والوں کو نہ پتہ چلے جب مجھے موت آئے، پہلے سے ان کو مطلب بھگدڑ نہ مچ جائے. جب ان کی بیماری شدت اختیار کر گئی تو میں نے ان سے کہا، کیا میں چلی جاؤں؟ کیا آپ کو نیند نہیں آ رہی؟ پھر میں اٹھ کھڑی ہوئی، کمرے سے باہر نکل گئی اور دروازے کے پاس بیٹھ گئی. میں کان لگائے سن رہی تھی، آپ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام پڑھ رہے تھے، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا عُلُوًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادٌ وَلَا فَسَادٌ وَالْآقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. وہ آخرت والا گھر تو ہم صرف انہی کو دیں گے جو زمین میں بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد، اور اچھی عاقبت تو متقین ہی کی ہے. سورۃ القصص کی آیت نمبر 83 ہے. اور آپ کو پتا نا کہ یہ بہت عاجز مزاج تھے، تو یہی آیت مقدسہ بار بار پڑھتے رہے. پھر ان کی آواز ڈوب گئی، میں لپک کر ان کے پاس گئی، وہ فوت ہو چکے تھے. میں نے ان کا چہرہ قبلے کی طرف پایا، انہوں نے ایک ہاتھ اپنے منہ پر اور دوسرا ہاتھ آنکھوں پر رکھا ہوا تھا. اللہ اکبر، دیکھ لیجئے کہ ان لوگوں کو اللہ نے پھر دنیا میں خبریں دی، اور واقعی یہ بڑا نہیں بننا چاہتے تھے. اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا ہوا تھا لیکن بڑائی ان کے اندر نہیں تھی. اسی طرح سے امام ابن اساکر رحمہ اللہ بڑے عابد اور زاہد تھے. انہوں نے ظہر کی نماز ادا کی، پھر عصر کی نماز کے بارے میں پوچھنے لگے، وضو کیا اور شہادتین پڑھا، یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. آپ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے، میں راضی ہو گیا اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر، یعنی رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینم وبمحمد نبی. پھر انہوں نے اپنی نگاہیں اٹھائیں اور کہا، وعلیکم السلام، یہ کہہ کر فوت ہو گئے. یہ بھی سیر علام النبلاء کی روایت ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ وعلیکم السلام کس کو کہا انہوں نے؟ فرشتوں کو. روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتے آ کے سلام کرتے. تو یہ تھے وہ چند لوگ جو چنے ہوئے تھے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جب ہماری موت کا وقت آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اچھی بات میں سے نکالنے کی توفیق دے. اللہم اعنا علی سکرات الموت. اللہ ہمیں موت کی سختیوں پہ تنہا نہ چھوڑنا، ہماری مدد فرما. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و توب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتم بالخیر. آج کی بات، اور آج کی بات ہے زندگی کی آخری تصویریں میں سے. ٹاپک ہے، اے انسان تجھے کب ہوش آئے گا. ہم سب بے ہوش ہیں اس وقت دیکھا جائے تو. جب ہوش آئے گا تو ہم ایک نئی دنیا میں پہنچ چکے ہوں گے. لکھتے ہیں کہ میں سعودی عرب کے شمالی علاقے ضلع قریات میں تھا. وہاں میں اپنے تبلیغی لیکچر سے فارغ ہوا، پھر ضلع کے جنوب میں سکاکا جوف کی طرف سفر شروع کر دیا. وہاں مجھے الحان و اشجان کے عنوان پر ایک تبلیغی لیکچر دینا تھا، یعنی کیسے انسان اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئے اور کس طریقے سے اس کے اندر یہ چیزیں آئیں، اور خاص طور پہ گانا بجانا، اس کی حرمت کے بارے میں یہ بات ہے. میرے لیکچر کا موضوع گانا بجانا تھا. لیکچر ختم کیا تو ایک شخص میرے پاس آیا، اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا، اس کی عمر 11 سال تھی. وہ کہنے لگا، یا شیخ، یہ میرا بیٹا ہے، میرے ساتھ قریات سے آیا ہے، یعنی دوسرے شہر سے آئے. ہم نے راستے میں ایک خوفناک حادثہ دیکھا. ہم بائی پاس سے گزرے، سامنے ایک جیپ نما کار تھی، اس میں 2 نوجوان تھے، وہ رواں دواں تھے. اچانک ان کی جیپ نے کئی کلا بازیاں کھائیں. وہ دونوں نوجوان اس کی کھڑکیوں سے باہر آ پڑے. ذرا سا تصور کیا ان کو روشن کیجیے, جیسے جوان گاڑی میں اور گاڑی لوٹ رہی ہے اور یہ گاڑی ان کی کھڑکیوں میں سے باہر آ رہے ہیں. ان کا سامان بکھر گیا, ان کے لباس پھٹ گئے. میں پہلا شخص تھا جو وہاں پہنچا. میں نے فوراً طبی امداد طلب کی. یہ کوئی پہلا موقع نہ تھا کہ میں نے کار کا حادثہ دیکھا. میں ایسے حادثے اور ان میں مرنے والوں کی لاشیں ایک زمانے سے دیکھتا آیا ہوں اور سانحہ دیکھنے کا عادی ہو چکا ہوں. میں نوجوانوں کی طرف متوجہ ہوا. پہلی نگاہ ان کے کپڑوں پر پڑی, پھر ان کے بالوں کی لٹے نظر آئیں. ان کے آثار سے اس حالت کا اندازہ کیا جا سکتا تھا جس سے وہ گزر کر آئے تھے. لا حول ولا قوت الا باللہ, یعنی جو ایک بگڑے ہوئے معاشرے کے لڑکوں کی حالت ہوتی ہے, کچھ اسی قسم کے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سے اور ان سے درگزر فرمائے. پھر میں ان کی طرف متوجہ ہو گیا اور کوشش کرنے لگا کہ جس حد تک ممکن ہو انہیں بچایا جائے. ان میں سے ایک زمین پر منہ کے بل اوندھا پڑا ہوا تھا, یعنی الٹا پڑا ہوا تھا. چہرہ خاک آلود تھا, جسم ابھی تک گرم تھا. میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا. اس کی پتلون اور قمیض پھٹ چکی تھی, اس کے کپڑے بھی خون آلود تھے. اس کی انگلیوں کی پوروں سے بھی خون کی بوندیں ٹپک رہی تھی. میں نے اسے سیدھا کیا اور پشت کے بل لٹایا, یعنی سیدھا کر دیا اس کا چہرہ اوپر کیا. چہرے پر اس قدر گہری خراشیں پڑی ہوئی تھیں کہ چہرہ ناقابل شناخت ہو گیا تھا. بس مونچھوں کے کچھ بال ہی صحیح سالم تھے. میں نے اسے آواز دی, تھپک تھپک کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ مر چکا ہے. پھر میں دوسرے زخمی کی طرف لپکا, وہ بھی اوندھا گرا پڑا تھا. اس کے وجود کے نیچے کی زمین خون سے بھری ہوئی تھی, کپڑے خون سے رنگین تھے, ٹوٹی ہوئی ہڈیاں صاف دکھائی دے رہی تھی. سب سے کاری ضرب سر پر آئی تھی, کھوپڑی پھٹ گئی تھی, بھیجا یعنی دماغ باہر نکل آیا تھا. سوچے دماغ پہ کیا ہوا ہوگا کہ دماغ کے اندر سے گودا باہر آ گیا. میں یہ خوفناک منظر دیکھنے کی تاب نہ لا سکا. یاد آیا کہ میرا بیٹا بھی میرے ساتھ ہے. میں نے بیٹے کی طرف دیکھا تو وہ آنکھیں بند کیے کھڑا تھا. میں نے کوشش کی کہ اپنے بیٹے اور زمین پر پڑی ہوئی لاشوں کے بیچ میں کھڑا ہو جاؤں تاکہ میرا بیٹا یہ دل خراش منظر نہ دیکھ سکے, یعنی اس کو دکھ ہوگا دیکھ کر. ویسے بھی انسان جب اپنی عمر کے لوگوں کو کسی حالت میں دیکھتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی خود کو ان کی جگہ پہ سوچنے لگتا ہے. لاش کے ارد گرد پاسپورٹ, بٹوا اور سگریٹ کی ڈبیا بکھری پڑی تھی. یہ چیزیں دیکھ کر اندازہ ہو گیا کہ اس کے پاس قرآن پاک یا مسواک وغیرہ نہیں ہوگی. میں نے اس کے سر کی طرف غور سے دیکھا تو وہاں ایک کیسٹ زمین پر گری ہوئی تھی. کیسٹ اور سر کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ تھا, یعنی ایک ہاتھ کے برابر. میں نے جھک کر کیسٹ کی عبارت پڑھنے کی کوشش کی تو دیکھا کہ اس کے بھیجے کا ایک حصہ کیسٹ کے اوپر گرا ہوا ہے, یعنی دماغ پھٹ کے اس کے اوپر کچھ حصہ جا چکے. اس وجہ سے کیسٹ کی تحریر پڑھنا مشکل تھا. میں نے ہمت کی, کیسٹ اٹھائی, ایک انکر لیا اور اس کیسٹ پر پڑا ہوا مغز کا لوتھڑا صاف کر دیا. اب معلوم ہوا کہ گیتوں بھری کیسٹ تھی, یعنی سانگز تھے اس میں. اس کا عنوان تھا میں تیری محبت میں نغمہ سرا ہوں, یعنی ایک لو سٹوری جیسے لو سانگز ہوتے. کیسٹ کا فیتا باہر لٹک رہا تھا, یوں لگا جیسے وہ کسی چیز کے ساتھ اٹکا ہوا ہے. میں نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ یہ کس چیز سے اٹکا ہوا ہے. اچانک میری نظر کار کے ٹیپ ریکارڈر پر پڑی, وہ زمین پر گرا ہوا تھا. اس سے اندازہ ہوا کہ حادثہ اس قدر شدت کا تھا کہ کار کا ٹیپ ریکارڈر بھی باہر نکل پڑا. اب سمجھ میں آیا کہ یہ کیسٹ اپنی جگہ سے نکلنے کے بعد زور سے زمین پر آ پڑی اور پھر اس نوجوان کے سر کے پاس جا گری, جہاں اس کے بھیجے کا لوتھڑا اس کیسٹ پر عین اس جگہ آ گرا جہاں یہ عبارت لکھی ہوئی تھی کہ میں تیری محبت میں نغمہ سرا ہوں. میں یہ عبرتناک منظر دیکھ کر لرز گیا، نہ جانے مرنے والا کس فنا پذیر ہستی کی یاد میں یہ کیسٹ سن رہا ہوگا۔ فنا پذیر کیا؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہم دنیا میں کسی سے بھی محبت کریں تو کیوں بھول جاتے ہیں کہ اس کو بھی مرنا ہے اور ہم کو بھی مرنا ہے۔ کرنی ہے محبت تو اس سے کیجیے جس نے سب کو پیدا کیا۔ کاش ہم سب فانی ہستیوں کی محبت میں گم ہونے کی بجائے اس احسن الخالقین کی محبت میں کھو جائیں جس نے یہ کارخانہ زندگی اور اس کی فنا پذیر ہستیوں کو پیدا کیا۔ ہم سب آخرت کے دن اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے جس حالت میں ہم کو موت آئے گی۔ بہت سے لوگ ہمارے ارد گرد جمع ہونے لگے، ہمارے پاس سے گزرنے والی گاڑیاں ہمارے پاس آ کر تھم گئیں۔ سب لوگ بڑے رنج و علم کے عالم میں اس حادثے کا لرزہ خیز منظر دیکھ رہے تھے، یعنی ایسا منظر جس کو دیکھ کر انسان کانپنے لگے۔ اتنی سی دیر میں ایمبولینس آ گئی، ڈاکٹر نے جلدی سے ان دونوں کی لاشیں دیکھی اور پھر انہیں سفید کپڑے میں لپیٹ دیا گیا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ ان دونوں کی روحیں آسمان کی طرف محوے پرواز ہیں، یعنی آسمان کی طرف جا رہی ہیں۔ معلوم نہیں کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے ہوں گے تو ان کا پھلوں اور خوشبو سے استقبال کیا گیا ہوگا، یعنی آسمان سے زمین کی پستی کی طرف پھینک دیا گیا ہوگا۔ ایمبولینس کے ڈرائیور اور ان کے ساتھیوں نے ان دونوں کی لاشیں اٹھا لی۔ میں ان کی بکھری ہوئی چیزیں اکٹھی کرنے لگا، بٹوا یعنی والٹ، گھڑی اور کیمرے، یہ سب چیزیں میں نے اپنے تھیلے میں ڈال لی۔ اسی دوران ایک بند لفافہ میرے ہاتھ لگا، یہ لفافہ زمین پر گرنے کی وجہ سے ایک طرف سے پھٹ گیا تھا۔ اس پر لکھا تھا، یہ ابو محمد کے لیے ہے۔ اس کے بعد ایک اور عبارت لکھی ہوئی تھی، میں اسے نظر انداز کرتا ہوں کیونکہ وہ بتانا بے سود ہے، یعنی فائدہ نہیں تھا اس جملے کے بتانے کا، اس لیے نہیں بتایا گیا۔ میں نے لفافے میں جھانکا تو وہ تصویروں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے یہ تصویریں نکالی تو یہ 50 یعنی 50 برہنہ عورتوں کی تصویریں تھیں، یعنی نیکڈ عورتوں کی تصویریں تھیں۔ میں نے کوشش کی کہ یہ تصویریں فوراً چھپاؤں تاکہ ان دونوں نوجوانوں کی جگ ہنسائی نہ ہونے پائے، یعنی لوگ ان پہ ہنسے نہ۔ اتنی ہی دیر میں اچانک میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، آہ گناہوں پر جری انسان کتنا نادان ہے، یعنی اتنی جرت تیری؟ آہ حشر کے ہجوم و ہیجان میں ان دونوں کا کیا بنے گا، جہاں پوری نو انسانی موجود ہوگی، ہر شخص پر رب ذوالجلال کی فرما روائی کا دبدبہ ہوگا، میزان عمل گاڑ دی جائے گی اور ہر فرد کا کھوٹ اور کھراپن، نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی اجاگر ہو کر سامنے آ رہی ہوگی۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَشَرًّا يَرَهُ۔ اے رب کریم، ہمیں اپنی ستاری و غفاری کے پردے میں ڈھانک لے۔ آخر ان نوجوانوں کا کیا حرج تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چند سیدھے سادے سچے احکام مان لیتے، دن بھر میں 5 نمازیں پڑھ لیتے، واجبات پورے کرنے کا اہتمام کرتے اور جن بری باتوں سے اللہ نے روکا ہے ان کو چھوڑ دیتے۔ اللہ رب العزت کے حکم اور رکی ہوئی چیزیں بہت تھوڑی سی ہیں، یعنی اوامر اور نواہی تھوڑے سے ہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ کے ان احکام کو رسول اللہ کے طریقہ مبارک کے مطابق پورا کر دے، جس میں اس کا کیا نقصان ہے؟ اللہ کے بندوں پر بس یہی فرض لاگو ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بن جائیں اور دونوں جہانوں میں کامیابی اور سرفرازی کا تاج پہن لیں۔ تو یہ تھی زندگی کی آخری تصویروں میں سے آخری ٹاپک۔ ہم سب بغیر کچھ کہے سنے ہر بات کو سمجھ رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے نوجوان نسلوں کی حفاظت کرے، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت کرے، بری صحبت سے بچائے، بری زندگی اور بری موت سے بچائے۔ اگر ہم سب اس بات کو سن کر ڈر جائیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ایسی چیزوں کو عام کریں۔ الحمدللہ یہ ایک بک اور اس کی ریکارڈنگ دونوں اب اویلیبل ہیں، شاید عام کرنے کے قابل ہے یہ، اور اللہ تعالی ہمیں اس میں حصے دار بنا دے۔ اللہ تعالی اصلاح فرما دے ہم سب کی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما. سسٹرز آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما. رب اللهم فقهنا فی الدین. رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کو ہماری آخری تصویر کی تیاری کرنے کی توفیق دے. اللہ اکبر. بہت امپورٹنٹ ٹاپکس اور اسپیشل دعاز فار سب ٹیچرز کے لیے، استاذہ کے لیے، سسٹر عائشہ کے لیے جنہوں نے یہ سلیکشن کی ان ہالیڈیز میں یہ کرنے کی. جزاک اللہ خیر. بہت اہم ٹاپک، اور امید ہے آپ سب کے اوپر ان فائلز کا، اس ساری کتاب کا اثر ہوا ہوگا انشاءاللہ. سسٹر زندگی کی آخری تصویر دیکھیں ہماری کیسی ہوگی. ہم اس تصویر کو پینٹ کر رہے ہیں، ہم اس تصویر کو بنا رہے ہیں، ہم اپنی بکس کے آتھر ہیں. کبھی ایسے ذہن میں آیا ہے کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ ہماری کتاب میں لکھا جا رہا ہے اور وہ پڑھی جائے گی قیامت کے دن؟ سسٹرز، مجھے آپ کی کسی کی رسپانس نہیں آ رہی، پلیز مجھے کنفرم کر دیں آواز آ رہی ہے. ہم چھوٹا سا ریکیپ کرتے ہیں انشاءاللہ، اوور آل اوور ویو کریں گے. آپ اتنی مجھے لگتا پتہ نہیں ڈوب گئی ہیں. اللہ اکبر. کسی کا بھی کچھ نہیں آ رہا تھا، ہے تو ایسے ہی، لیکن ڈوبنے میں گریف میں ہمیں کچھ اچیو نہیں ہوگا، اور یہ شیطان کا ٹرک ہوتا ہے. ڈپریشن میں نہیں جانا، یہ مقصد یہ ہے ہمارا سننے کا، اس پہ عمل کرنے کا ہے. اور یہ ہے کہ ہم یہاں سے سب سے لیسنز لیں. اوور آل لیسنز ہم نے کیا دیکھے کہ سرٹنٹی کے ساتھ یقیناً کیا ہوگا ہمارے ساتھ. مجھے کچھ باتیں لکھیں جو یقیناً آپ کو پتا چل گئی ہیں، پہلے بھی پتا تھی لیکن اب ریمائنڈر ملائیے کتاب کرنے سے. کچھ لکھیں کہ سرٹنٹی، یقین کس چیزوں پہ آپ یقین ہے کہ کیا ہوگا؟ موت کی تیاری کرنی ہے جی، یقین کس چیز کا ہے؟ کس چیز کے یقین ہے؟ جو کام زندگی میں کیا وہ موت کے وقت، موت کی موت ہوگا، موت کے وقت ہوگا. جی جی بالکل، آخرت پہ یقین ہے، ٹھیک ہے. لیکن جی جزاک اللہ خیر سسٹر زیڈم. سسٹر زیڈم بالکل صحیح. کلمہ پڑھا لیا، جو پہلا تھا اس کو کلمہ کہا کہ کلمہ پڑھو، تو کیا اس نے بولا تھا؟ بالکل سسٹر شہین نے لکھا جو میں جا رہی تھی ہم سے، کہ موت تو آنی ہے، موت یقیناً ہے، ٹھیک ہے. دیٹ ول کم، دا وے اٹ کمز ول بی اپون اس کہ ہم کیا کرتے رہے ہیں. اور پھر تیسری بات کا یقین، موت کی سختی کا جی، اور یہ بھی یقین کہ قیامت کے دن جیسے ہمیں موت آئے گی اسی طرح ہم اٹھائے جائیں گے. سسٹرز دیکھیں کیا تھا اس کا فکرا، اس نے کیا کہا تھا؟ جو شرابی تھا اور اس کو بولا گیا کہ کلمہ پڑھو، اس وقت کئی دفعہ وہ اچھے ساری عمر کام اچھے نہ کیے ہوں لیکن مولوی کو بلا لیتے، تو مولوی اگر آ کے کہے بھی کہ کلمہ پڑھو تو اس کا الفاظ کیا تھے؟ سسٹرز اس کے الفاظ وہی تھے نا جو وہ ساری عمر کرتا رہا تھا. بالکل استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. وہ اوروں کو انکوریج کر رہا تھا پینے کی نہیں پر پا رہا تھا. جی بالکل. اور پھر ہم نے دوسرا تھا، اس کو بولا گیا کہ نماز کے لیے مسجد جاؤ، تو اس کا کیا تھا کہ میں نے کبھی مسجد نہیں گیا، آئی ایم ناٹ یوز ٹو گوئنگ ٹو دا مسجد، کہ میں نے کبھی زندگی میں مسجد میں نہیں گیا تھا تو اب میں کیسے جاؤں. سسٹرز ہم نے اپنا دیکھنا ہے طور طریقہ. الحمدللہ الحمدللہ بہت دور ہیں ان چیزوں سے، لیکن اگر ہماری زندگی میں کچھ بھی ہے لغو, ہم نے ابھی سورہ لقمان میں بھی دیکھا تھا کہ لغو میں جو بھی ہماری زندگیوں میں فضول کام ہیں ان کو انشاءاللہ نکالنا ہے اچھے کاموں میں. بیکاز میں یہ بچوں کو بھی یہ کہتی ہوں اور اپنے ذہن میں بھی یہی آتا ہے کہ ملک الموت تو یقیناً ہے گارنٹیڈ, اور دیکھیں کہ اگر آپ کوئی ایسا کہیں, استاذہ جی نے ابھی ہمیں اگزامپل دیا, تو یہ سوچیں بچوں کو یہ کہیں اپنے آپ کے لیے بھی سوچنے کی یہ بات ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہی ہیں آپ اس کام میں چاہیں گی کہ آپ کو ملک الموت مل جائے. آپ کوئی ایسا کام کر رہی ہوں تو کیا آپ چاہیں گی کہ آپ سیلز کے بازاروں میں مالوں میں مالز میں ہوں, اور امیجنگ ڈیتھ ٹائم بیفور اٹ ریلی کمز از نیڈڈ. جی اپنا حساب کریں نا حساب ہونے سے پہلے. تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ میوزک میں انڈولجڈ ہوں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما تو بولے, یا گانوں میں یا کسی لغو میں ڈراماز میں. سسٹرز ویری امپورٹنٹ فوڈ فار تھاٹ ہمارے لیے, اور وہ یہ کہ نیک لوگ جو تھے. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ سسٹر فرماس کو, استاذہ جی سب کو وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. تو سسٹرز ہمارے لیے یہ بہت اہم ہے, نیک لوگوں کا ہم نے اگزامپل دیکھا, تو دیکھیں ان کو کس چیز کا فکر تھا. جزاک اللہ خیر. سسٹرز ریڈی ہیں؟ انشاءاللہ استاذہ جی ریڈی ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.